اللہ محترم اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہم نے جس سلسلہ گفتگو سمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه فتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات محترم اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا اور جس موضوع کو چھیڑا تھا وہ موضوع آج اختتام پذیر ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ کل کی مجلس اس بات کی متحمل نہیں ہوگی کہ کچھ علمی اور عقلی مسائل چھیڑے جائیں. عدل نام ہے افراط و تفریط کے درمیان کا، عدل نام ہے دو متضاد کناروں کے درمیان کا. یہ درمیان اگر سمجھ میں آ گیا تو عدل بخوبی سمجھ میں آ جائے گا. عدل نام ہے دو متضاد کناروں کے درمیان کا. سخاوت اچھی صفت ہے نا، اگر سخاوت گھٹ جائے تو کنجوسی کہلائے، اگر بڑھ جائے تو اسراف کہلائے. درمیان میں عدل ہے. اگر سخاوت بڑھ جائے اسراف ہے، گھٹ جائے کنجوسی ہے، درمیان میں عدل ہے. شجاعت بہادری، اگر گھٹ جائے بزدلی بن جائے، اگر بڑھ جائے دہشت گردی بن جائے، جو آج کل بڑی طاقتیں کر رہی ہیں. آج کل جو بڑی طاقتیں کر رہی ہیں نا، تخریب کاری، دہشت گردی، اگر شجاعت بڑھ جائے تخریب کاری بن جائے، دہشت گردی بن جائے، اگر شجاعت گھٹ جائے بزدلی بن جائے. درمیان میں ہے بہادری. اب آپ نے عدل کا مفہوم سمجھا؟ بھئی اگر عدل کا مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ بھئی تمہیں اعتدال میں رہنا ہے، تمہاری زندگی کو اعتدال میں گزرنا ہے، تو اب وہ عدل قائم کیسے ہو؟ اب وہ عدل انسان کی زندگی میں قائم کیسے ہو؟ ترہیم کے چند جملے اپنے سننے والوں کی خدمت حاضر کروں گا. یہ شب بھی بہت زیادہ علمی باتوں کے متحمل نہیں ہے اور بہت تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہوں. دیکھو، انسان کے مزاج میں تین چیزیں ہیں، قوت شہوانیہ، قوت غضبانیہ، قوت متخیلہ، خواہش، غضب، خیال. میں نے علم الاخلاق کی اصطلاحیں ہٹا دی تاکہ میرے نوجوان دوست آسانی سے بات کو سن لیں. خواہش، غضب، خیال. تمہارا مزاج انہی تینوں چیزوں سے بنا ہے. خواہش کھانا پینا سونا جاگنا، یہ خواہش ہے. غضب انتقام لینا، ٹکرا جانا، مسائل کو برداشت کرنا، یہ قوت غضب ہے. قوت خواہش سے کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، یہ ساری خواہشات ہیں. اور غضب ٹکرا جاتے ہو مسائل سے، دشمن سے انتقام لے لیتے ہو، کھڑے ہنگا ہو جاتے ہو مسائل کے مقابلے میں، یہ ہے قوت غضب. تو ایک ہے قوت خواہش، دوسری ہے قوت غضب، اور تیسری قوت خیال. یہ قوت خیال کیا ہے؟ مستقبل کے منصوبے بنانا، پلان بنانا، مجھے کرنا کیا ہے، میری اولاد کو کیا کرنا ہے، یہ ہے قوت خیال. تو یہ تین قوتیں ہیں، بہت توجہ رہے، یہ تین قوتیں ہیں، خواہش، غضب، خیال. اب اگر چوتھی قوت نہ ہو تو خواہش کہیں لے جائے، غضب کہیں لے جائے، خیال کہیں لے جائے. اس لیے اسے کنٹرول کرو عقل سے. اسے عقل سے کنٹرول کرو. ابھی خواہش تمہیں افراط و تفریط کی طرف لے جائے گی. تو خواہش جب غلط کام کرتی ہے نا، تین طاقتیں ہیں، نہیں میں لفظ بدل رہا ہوں، تین عنصر ہیں انسان کے مزاج کے. پہلا عنصر خواہش، یہ عنصر خواہش اگر غلط جائے تو عقل کنٹرول کرتی ہے نا. خواہش غضب اگر غلط مرحلے کی طرف انسان کو لے جائے تو عقل کا عنصر اسے کنٹرول کرتا ہے. اگر خیال انسان کا غلط طرف چلا جائے تو عقل کا عنصر اسے کنٹرول کرتا ہے. تو تینوں جب غلطی کرتے ہیں، یہ تینوں عنصر خواہش، بھائی بہت سارا جو ہاتھ بات بول رہے ہیں، عنصر غضب، عنصر خیال، جب یہ تینوں عنصر غلطی کرتے ہیں تو چوتھا عنصر عقل کا انہیں ٹوکتا ہے. اس کا نام ہے ضمیر کی آواز. اس چوتھے عنصر کا نام ہے ضمیر کی آواز. وہ خواہش کو بھی ٹوکتا ہے، غضب کو بھی ٹوکتا ہے، خیال کو بھی ٹوکتا ہے. اگر سن لیا تو عادل ہو، اور اگر نہیں سنا تو وہ چوتھا خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو خاموش ہو کے بیٹھ جانا رضا مندی کی دلیل نہیں ہے. تو اب یہیں سے فکر کو آگے جانا ہے کہ ان تینوں طاقتوں کو عقل کنٹرول کرے. اور اب عقل کو کون کنٹرول کرے؟ خلاف عدل الہی ہے کہ وہ حلال نہ پہنچائے، حرام نہ پہنچائے، شریعت نہ دے، دین نہ دے، اور اٹھا کے جہنم میں پھینک دے. عدل الہی کے خلاف ہے یا نہیں؟ آواز دی سورہ بنی اسرائیل میں، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم اس وقت تک کسی انسان کو عذاب نہیں دیتے جب تک اس کے پاس رسول نہ بھیجتے. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم اس وقت تک کسی انسان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے جب تک اس تک پیغام نہ پہنچ جائے، ہمارا حلال نہ پہنچ جائے، ہمارا حرام نہ پہنچ جائے، ہماری شریعت نہ پہنچ جائے، ہمارا دین نہ پہنچ جائے. اگر پہنچنے کے بعد انکار کرے جب جہنم میں بھیجیں گے، اور اگر پہنچا ہی نہیں تو یہ عدل کے خلاف ہے کہ اسے جہنم میں بھیج دیا جائے. اب ہم نے بندوبست کیا کیا؟ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں. لقد ارسلنا رسولنا تترا. ہم نے بھی یہ طے کیا کہ ہم رسولوں کا تار باندھیں گے، ہم لگاتار رسول بھیجیں گے. سب لگاتار رسول آتے رہے، بھائی آرام سے سنتے جاؤ، لیکن کسی مرحلے تک اس بات کو جانا ہے. اب لگاتار رسول آتے رہے، مسلسل رسول آتے رہے، اور مسلسل رسولوں نے حلال پہنچایا، حرام پہنچایا، شریعت پہنچائی، دین پہنچایا، کتاب پہنچائی، اور ہر رسول اپنے کام کو کرنے کے بعد اس دنیا سے چلا گیا، یہاں تک کہ آخری مرحلے پہ آواز دی. اب آخری شریعت ہے، آخری دین ہے، آخری حلال ہے، آخری حرام ہے، آخری مذہب ہے، آخری کتاب ہے، اور اب یہ بھیج رہا ہوں، اگر امت کے ہاتھوں میں دے دو. باتیں پہنچ رہی نا میرے بہت سننے والوں تک. اگر ان ساری چیزوں کو امت کے ہاتھوں میں دے دوں تو مسئلہ ہے کہ امت کا مزاج یہ ہے کہ دین بگاڑے، شریعت بگاڑے، حلال بگاڑے، حرام بگاڑے تو اب امت کے خطا کار ہاتھوں میں کیسے دیا جائے؟ دیکھیں مجھے توحید سے رسالت کا سفر کرنا پڑا، رسالت سے میں ختم نبوت تک آیا اور اب ختم نبوت سے امامت کی طرف جا رہا ہوں. ایک مرتبہ آواز دی، وجعلناہم، سنتے جاؤ، ائمتن یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. جعلناہم ائمتن، ہم نے انہیں امام بنایا ہے. یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. امام وہ ہے جو حکم الہی سے ہدایت کرے، اجماع اور شورا سے ہدایت نہ کرے. موضوع کو تلخیص مانا ہے، موضوع کو مکمل ہو جانا ہے. اور اب میں اپنے سننے والوں کو آگے لے جا رہا ہوں. وجعلناہم ائمتا یہدون بامرنا، ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے. یہدون، جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے. تو جو حکم خدا سے ہدایت کرے وہ امام ہے، جو اپنی مرضی سے بن جائے وہ امام نہیں ہے. باتیں پہنچ جائیں گے نا میرے محترم سننے والوں تک. بھائی ابھی یہیں سے تو مجھے آگے جانا ہے اور یہیں سے تو میں اپنے سننے والوں کو صحیح لے کے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن آیت پھر ذہن میں محفوظ ہو جائے. بجا اللہ ہو ائمتن یہدون بامرنا، امام وہ جو ہمارے حکم کی ہدایت کرے. ہدایت کا فریضہ امام کا ہے، کسی اور کا فریضہ نہیں ہے ہدایت کا. تو بھائی تمہاری ہدایت کبھی سنا کہ گائے کی ہدایت تھی؟ کمال ہے، پہاڑوں پہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی امام نہیں آیا. پہاڑ کو ہدایت کی ضرورت نہیں تھی. بھینسوں پر نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی امام آیا، انہیں ضرورت نہیں تھی. جانوروں پہ نہیں آیا، درختوں پہ نہیں آیا. بھائی تم میں کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہوئے تھے کہ 1,25,000 بھیج دیے تمہیں سدھارنے کے لیے؟ درختوں پہ بھی نبی بھیجتا، پتھروں پہ بھی نبی بھیجتا، امام بھیجتا، جانوروں پر بھی نبی بھیجتا، امام بھیجتا. کہا کہ نہیں، تم نے سرخاب کے پل لگے ہیں. دیکھو اب تقریر متصل ہونے والی ہے، سرخاب کے پل لگے ہیں. اس کا سبب یہ کہ پتھر میں عقل نہیں ہے، درخت میں عقل نہیں ہے، حیوان میں عقل نہیں ہے، وہ تینوں میں عقل ہے. جمادات میں عقل نہیں ہے، جمادات میں عقل نہیں ہے. نباتات میں، جمادات پتھر، نباتات درخت، حیوانات جانور، ان میں عقل نہیں ہے. بھائی سننا اور اس جملے کو محفوظ رکھ لینا، بھائی بہت توجہ ہے. پتھر، درخت، جانور، انسان، تدریس تو یہی ہے نا. کبھی کبھی پتھر نے کہا کہ میں درخت ہوں؟ نہیں کہا. نہیں کہا. کبھی پتھر نے یہ نہیں کہا، کبھی پتھر نے یہ نہیں کہا کہ میں درخت ہوں. اور کبھی درخت نے یہ نہیں کہا کہ میں جانور ہوں. اور کبھی جانور نے یہ نہیں کہا کہ میں آدمی ہوں. یہ انسان ہے جو اپنی حد سے آگے بڑھتا ہے. فرعون چاہتا ہے کہ اسے خدا سمجھا جائے، مسلم کذاب چاہتا ہے کہ اسے نبی سمجھا جائے، اور گورے کٹ کا پیش نماز چاہتا ہے اسے امام مان لیا جائے. بہت تیزی سے گزر رہا ہوں میں، اور ظاہر ہے کہ جو باتیں عرض کر چکا وہ میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوگی. تو اب ہدایت کی ضرورت تھی انسان کو. یہی تو خدا کا مقام عدل ہے کہ وہ بغیر ہدایت کے تمہیں نہیں چھوڑتا. ہدایت کی ضرورت تھی ہدایت کی انسان کو. بھائی توجہ رکھنا، تو اب ہدایت کے معنی سمجھ میں آئے؟ نفس کے بھڑکے ہوئے گھوڑے کو لگام دے دینا ہدایت ہے. نفس کے بھڑکے ہوئے گھوڑے کو لگام دے دینا ہدایت ہے. پر ہدایت کے لیے انبیاء آئے، ہدایت کے لیے رسول آئے، ہدایت کے لیے صاحبان اعظم آئے، ہدایت کے لیے خاتم النبیین آیا. تو پروردگار، کیا خاتم النبیین کے بعد اب انسان پیدا نہیں ہوں گے؟ پوچھ لو نا، پوچھ لو اپنے پروردگار سے کہ کیا خاتم النبیین کے بعد اب انسان پیدا نہیں ہوں گے؟ اور کیا ان میں گمراہی نہیں آئے گی؟ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ہو اور گمراہی نہ ہو. دیکھو میں نے بڑا عجیب جملہ کہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اب پہلی رات کی تقریر سے اس تقریر کو متصل کر رہا ہوں. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ہو اور گمراہی نہ ہو. وہ یہ کہہ کے نکلا تھا کہ پروردگار فب عزت کا لا اغوی اللہ مجمعین الا عبادہ کا منہم المخلصین. پروردگار آدم کی پوری نسل کو بہکاؤں گا. پہلی تقریر سے متصل ہو گئی نہیں یہ تقریر. پروردگار آدم کی پوری نسل کو بہکاؤں گا. جو تیرے خالص بندے ہیں تیرے مخلص بندے ہیں انہیں چھوڑ کر آدم کی ساری نسل کو بہکاؤں گا. تو ابلیس بھی سمجھ رہا ہے کہ میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا. جملہ سنو ابلیس بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ کچھ خاص بندے ہیں جنہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا. تو ابلیس تک ان کی فضیلت پہنچ گئی اور آج تک آپ پر یہ فضیلت واضح نہیں ہوئی. سنے جاؤ ابلیس تک فضیلت پہنچ گئی. اور کمال یہ بھائی توجہ رکھنا, کمال یہ کہ تم تک یہ فضیلت نہیں پہنچی تو کہنے لگا بھائی سننا, ابلیس کے جملوں کو یوں ہی نہیں رکھ دیا قرآن میں. بتاؤں بھائی سننا, اچھا ہدایت آئی اب ایک جملہ سنتے جاؤ. ہدایت آئی نا, اچھا تو کیا اللہ نے مجبور کیا کہ تمہیں قبول کرو؟ نہیں, مختار ہو نا, چاہو لو چاہو ٹھکرا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال تعالی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا الا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. ہم نے اپنے راستے کی ہدایت کر دی, ہم نے اپنا راستہ دکھلا دیا, چاہو مانو چاہو مت مانو. تو مختار کیا ہے نا, لیکن عجیب بات ہے, مختار کیا ہے نا, تم اختیار رکھتے ہو نا. عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے انسان مختار نہیں ہے, انسان مجبور ہے. بھائی توجہ رکھنا اس لیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر. تو مسلمانوں میں ایک گروہ کا عقیدہ یہ کہ انسان مختار ہے, دوسرے گروہ کا عقیدہ یہ کہ انسان مجبور ہے. جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. سنا ہے نا, اچھا یہ جملہ نہیں سنا, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اچھا پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر, ہے نا, سنا جاتا نہیں, دونوں جملے سنے جاتے ہیں, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے اور پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر. ظاہر ہے اللہ کے حکم کے بغیر پتا تو ہل بھی نہیں سکتا, لیکن پتے میں نہ عقل ہے نہ حیات ہے نہ ارادہ ہے. پتا تو حکم الہی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا, لیکن آپ تو ہل سکتے ہیں نا. کہنے لگے کہ نہیں جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو یہ عقیدہ مسلمانوں میں کہاں کے آ گیا؟ میں پھر واپس جاؤں گا ہدایت کی طرف, لیکن عقیدہ جب اختیار تو سمجھتے جاؤ, یہ عقیدہ مسلمانوں میں آیا کہاں سے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے؟ اب بتاؤں, حکمرانوں کے بادشاہوں کے دسترخوان پر جو ملا پڑ رہے تھے, بھائی زمانہ بدلتا ہے تاریخ نہیں بدلتی. وہ کل کا دربار ہو یا آج کا دربار ہو, زمانہ بدلتا ہے تاریخ نہیں بدلا کرتے. تو وہ اس عہد کی بات کر رہا ہوں, سننا, کہ وہ جو علماء بیٹھے ہوئے تھے دربار میں, وہ جو علماء بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ نے ظلم کیا. اب علماء کو روٹی حلال کرنی ہے نا, کہنے لگے اس کی تقسیم کیا ہے؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. دیکھا آپ نے جبر کا عقیدہ کہاں گیا ہے؟ آپ نے دیکھا کیا جبر کا عقیدہ کہاں گیا ہے؟ بادشاہ نے کسی کو قتل کروا دیا, عوام میں حیران پیدا ہوا, کیسے قتل کروا دیا؟ قابل جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. بادشاہ نے سرے دربار شراب نوشی کی, عوام میں حیران پیدا ہوا, یہ کیسا مسلمان بادشاہ ہے شراب پی رہا ہے. علماء تو بیٹھے ہوئے کہنے لگے اس کی تقسیم کیا ہے؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو اب سمجھ میں آیا یہ جبر کا عقیدہ آیا کہاں سے, کہ یہ جبر کا عقیدہ آیا کہاں سے؟ بھائی علماء نے اپنے بادشاہوں کے اعمال کے جواب کے لیے یہ کہا کہ انسان مجبور ہے, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی علی کو بلا فصل نہیں ملی تو ہم کیا کریں؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. ہم نے کہا حسین شہید ہو گئے, کہنے لگے ہماری تقسیم کیا؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. ہم نے کہا سیلانیوں کو بے ریدا بہار میں ریاض پھرا دیا, کہنے لگے ہم کیا کریں؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو فارمولا ہے نا تمہارے پاس, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو اب اپنی بات سے پھرنا نہیں. ہم اگر دشمن آنے اہل بیت پر لعنت بھیجے تو انکار نہ کرنا. جو کرواتا ہے بھائی توجہ رکھنا, اللہ کرواتا ہے. تو ہمارا عقیدہ ہم مختار ہیں دین کو قبول کرنے میں، دین کو رد کرنے میں، دوسروں کا عقیدہ ہم مجبور ہیں، جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے، نعوذ باللہ، جسے چاہے اللہ ہدایت دے دے. تو ایک عقیدہ ہے اختیار کا، ایک عقیدہ ہے اختیار کا، چاہو لو چاہے مت لو. دوسرا عقیدہ سے نہیں، بائی فورس کسی کو گمراہ کرتا ہے، بائی فورس کسی کو ہدایت دے دیتا ہے. اب سننا ہے اس کی آیت بچل کے، رب فبما اغویتنی، پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا تو اب میں آدم کی ذریت کو گمراہ کروں گا. ابلیس کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، رب فبما اغویتنی، پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ ابلیس نے کہا. اور اب آدم نے کہا ربنا، دونوں جملے قرآن میں، ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار مجھ سے خطا ہو گئی. ابلیس نے کہا تو نے گمراہ کیا، آدم نے کہا مجھ سے خطا ہوئی. جو جبر کو مانے وہ ابلیس کا پیرا ہے، جو اختیار کو مانے وہ آدم کا پیرا ہے. یہ تو ہدایت کے ذہن میں بات نکل آئی، جانا تو مجھے آگے. تو کچھ نے مانا کہ انسان مجبور ہے، کچھ نے مانا کہ انسان مختار ہے. اچھا اگر مختار ہے تو سر کیا تم مکمل مختار ہو، مختار مطلق ہو؟ ایک گردن ہلی کہا بھائی نہیں، تم اپنی پیدائش کے وقت خود مہیا نہیں کر سکتے، پورے مختار تو بہرحال نہیں ہو، اپنی موت کا وقت مہیا نہیں کر سکتے، اسی لیے خودکشی کو حرام رکھا. تو کم سے کم دو باتیں ایسی ہیں، نہ آنے کو مہیا کر سکتے ہو، نہ جانے کو مہیا کر سکتے ہو. تو دونوں سیروں پہ ہو مجبور، درمیان میں ہو مختار. ہو گئی نا بس بات طے ہو گئی نا، دونوں سیروں پہ مجبور ہو، درمیان میں مختار ہو. بھائی بات مانتے ہو، مکمل مختار نہیں ہو، آنے میں مجبور، جانے میں مجبور، درمیان میں مختار. مان لیا میں نے، تو آدھے مجبور ہو آدھے مختار ہو، یہی ہے نا. وہ واقعہ بھول گئے، علی یہودی کے باغ کی مٹی کھود رہے، کھود رہے گزرتے ہوئے ایک بڑے فلسفی نے پوچھا کہ یا علی انسان مجبور ہے یا مختار؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ہزاروں نے یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن میری زبان سے سنتے جاؤ. یا علی، انسان مجبور ہے یا مختار؟ کھودتے جا رہے مٹی، کہنے لگے اتورید الاحساس ابھی نکماز، تفصیل بیان کروں یا تھوڑا سا بیان کروں؟ دیکھو مٹی کھودتے جا رہے ہیں، یہ ہے مقام ہدایت، یہ ہے مقام ہدایت جہاں سننے والوں کو لانا چاہ رہا تھا. اتورید الاحساس ابھی نکماز، تفصیل چاہتا ہے انسان مجبور ہے یا مختار؟ تفصیل چاہتا ہے، اگر تفصیل چاہتا ہے تفصیل بیان کروں، اگر اختصار چاہتا ہے اختصار بیان کروں. کہا کہ نہیں یاری، تم مجبور ہو، میں بھی کہیں جا رہا ہوں، بس اختصار سے بتا دو کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے. کہنے لگے اگر آپ نے ایک ٹانگ اٹھا اسے ٹانگ کھا دیا، کہا دوسری اٹھا آپ علی یہ ممکن نہیں ہے، کہا اتنا مختار ہے اتنا مجبور ہے. سامنے کی بات ہے نا، سامنے کی بات ہے، جو اپنے موتر سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. کہا پاؤں اٹھا، بھائی سننا، اس لیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کہا پاؤں اٹھا، اس نے پاؤں اٹھا دیا. کہا دوسرا بھی اٹھا، اس نے کہا علی یہ ممکن نہیں ہے، کہا اتنا مختار اتنا مجبور. اب مجھ سے سنو گے، جو دونوں پاؤں نہ اٹھا سکے اس کا نام ہے مجبور، جو ایک اٹھا لے اس کا نام ہے انسان، اور جو خیبر میں دونوں اٹھا لے اس کا نام ہے علی. میں نے اپنے موتر سننے والوں کو رحمت دی، اور فکر اسی مرحلے سے آگے جا رہی ہے. تو اب رسول کے بعد مقام ہدایت پہ وہ آئے جو رسول جیسا ہو. نشتر پارک میں یہی تھیسس کیا میں نے اپنے سننے والوں کو، رسول کے بعد مقام ہدایت پہ وہ آئے جو رسول جیسا ہو. کیا بھول جاؤ گے؟ بھائی سننا، اور یہ مرحلہ اتنا نازک ہے کہ اس مرحلے پر اپنے سننے والوں کو روک کے ایک بات کہوں گا، کل کی تقریر ذہن میں ہے. صدق زبان کی سچائی، عادل کردار کی سچائی، ہے نا بھائی؟ بہت توجہ رہے، لیکن مجھے کچھ کہنا ہے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں. صدق زبان کی سچائی، عادل کردار کی سچائی. کردار کی سچائی کی مثال میں نے کر دی، عرب زبان کی سچائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، صادقین کے ساتھ رہو، تو ہے نئے گرو صادقین کا، ہے نئے گرو، ہے نئے گرو صادقین کا، اب ان صادقین کو کہاں تلاش کرے؟ سننا سننا، تحصیل دے رہا ہوں اور اس تحصیل کو ذہن میں رکھنا، اب یہ سچے صادقین انہیں کہاں تلاش کریں؟ دن کی ضد رات، رات کی ضد دن، روشنی کی ضد اندھیرا، اندھیرے کی ضد روشنی، خیر کی ضد شر، شر کی ضد خیر، چیز ہمیشہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، تو اگر صادقین کو پہچاننا ہے تو کاذبین کو تلاش کرنا، آسان لفظوں میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں جملے حلیہ کر رہا ہوں، اگر صادقین کو تلاش کرنا ہے تو کاذبین کو تلاش کرو، اب پوچھو قرآن سے کہ کاذبین کون ہے، ایک مرتبہ قرآن نے آواز دی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فلنجعل لعنة الله على الكاذبين. آ گئی نا بات، آ گئی نا بات، اس مرحلے پر جس مرحلے پر آج بات کو لانا تھا، قال یہ مان نہیں رہے، یہ نجران کے عیسائی یہ تیری بات کو مانتے نہیں ہیں، بھائی عجیب بات ہے، سننا سننا، اور یہ بات ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کو، عیسائیوں نے کیا کہا، کیا کہا عیسائیوں نے، کہ ہم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تم کیا مانتے ہو، کہا عیسیٰ خدا کے رسول، کہا کہ نہیں بیٹے، قرآن کی آیت آئی کہ ان سے کہہ دو ان مسئلہ عیسیٰ ان اللہ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، خدا کی قسم میرے نبی کی شرافت دیکھو، میں سننا یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جہاں جہاں تک میرا سننے والا سن رہا ہے، میرے نبی کی شرافت دیکھو، بتاؤ شرافت، عیسیٰ کے باپ تو نہیں تھے نا، نہیں تھے، اور کیا کہا عیسائیوں نے، وہ خدا کے بیٹے ہیں، دلیل کیا دی، تم کے باپ نہیں ہیں، اگر میرا نبی مسکرا کے فقط اتنا کہہ دیتا کہ جس کا باپ نہ ہو کیا وہ خدا کا بیٹا ہوا کرتا ہے، تو خدا کی قسم ساری عیسائیت ختم ہو جاتا، اتنا لطیف تند ہوتا کبھی اس کے بعد عیسائیت اسٹینڈ نہیں کر سکتی تھی، لیکن میرا نبی تبلیغ میں طنز کو بھی برداشت نہیں کرتا، وہ جو نبی تبلیغ میں طنز کو برداشت نہ کرے وہ کوڑے مارنے کو کیسے برداشت کرے گا، اور سمجھ رہی ہے نا بات ہے، میرے محترم سننے والوں تک، نہیں میرے نبی نے یہ نہیں کہا، میرا نبی چپ ہوا، آیت بولی عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے، آدم کو مٹی سے خلق کیا، کہا ہو جا وہ ہو گیا، تو عیسیٰ کا تو فقط باپ نہیں تھا، آدم کے تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، تو مانو مانو آدم کو خدا کا بیٹا مانو، ہے نا، کتنی مضبوط دلیل تھی قرآن نے، لیکن عیسائیوں نے قرآن کو تسلیم نہیں کیا، اب ایک مرتبہ آواز آئی کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے نا، تو اب ان سے بحث نہیں ہو، اب ان سے جدال نہیں ہوگا، اب ان سے مناظرہ نہیں ہوگا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم، سنتے جانا، لیکن کوئی اینگل دینا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، کہہ دو محمد کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لائیں گے، تم اپنے نفس لاؤ ہم اپنے نفس لائیں گے، آیا ذہن میں محفوظ ہو گئی، تم اپنے بیٹے لاؤ، اب دعا ہوگی نا، دعا، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لائیں گے، تم اپنے نفس لاؤ ہم اپنے نفس لائیں گے، تم منتحل، اور اب جھگڑا نہیں ہوگا، اب بحث نہیں ہوگی، اب امتحان ہوگا، امتحان کے والی خدا کی بارگاہ میں بد دعا کرنا، تم منتحل پر نہ جان لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم مباہرہ کریں گے اور ہم یہ دعا مانگیں گے کہ پروردگار اپنی لعنت جھوٹوں پہ قرار دے، اب جو بھی مباہرے کے عیسائیوں کے مقابلے میں جائے وہ صادق ہوگا یا نہیں، نہیں سنو بھائی، سنو سنو اور ذہن میں بات کو رکھو، اب وہ ہے کاذبین، اب ادھر سے جو جائے وہ صادقین میں ہوگا، نہیں بھائی سننا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اب میرا نبی نکلا، اور مباہلے کے میدان کے لیے جا رہا ہے. بہت توجہ رہے. مجھے اس مرحلے پر اپنے سننے والوں کی خدمت میں کوئی جملہ ہدیہ کرنا ہے. ذہن میں ہے جملہ سم نب تہ پر نہ جان لعنت اللہ ہے اللہ کا زمین اللہ کی لعنت سے جھوٹوں پر. یہی کہنا ہے نا. تلواریں ٹکرائیں گی مباہلے کے میدان میں؟ نہیں, یہ مباہلے کا میدان تلوار کا میدان ہی نہیں ہے, یہ تو لعنت کا میدان ہے. یہ تو لعنت کا میدان ہے. اور اس میدان میں جا کون رہا ہے؟ جا کون رہا ہے؟ آگے محمد. حسن کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں, حسین میرے نبی کی گود میں یوں جا رہے ہیں. توجہ رکھنا, ان کے پیچھے سیدہ, سیدہ کے پیچھے علی. یاد ہے آیت, اب نہ آنا پہلے تھا حسنین کو آگے رکھا, نساء آنا اس کے بعد تھا, سیدہ کو اس کے بعد رکھا, انفسنا اس کے بعد تھا, علی کو اس کے بعد رکھا. جو محمد اپنی مرضی سے آیت کی ترتیب میں تبدیلی نہ کرے وہ دین کو امت کی مرضی پہ جوڑ کے چلا جائے گا. تقریب کو آگے جانا ہے. کتنے جا رہے ہیں مباہلے کے میدان میں؟ بھائی کتنے ہیں؟ ایک رسول, دو نواسے, ایک بیٹی, ایک داماد, کل اتنے ہیں مباہلے کے میدان میں. میں نے بڑی تاریخ کی کتابوں کی ورق کر ڈالی تھی کہ شاید کوئی اور بھی گیا ہو. بھائی سننا سننا, اس لیے مجھے جانا آ گیا ہے, جانا آ گیا, درمیان یہ جملہ آ گیا ہے اور میں فیصلے کی منزل تک اپنے سننے والوں کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اس لیے کہ استدلالی تقریر آخری ہے, کچھ میں غریب آئے, یہ بات میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. میں نے بہت تلاش کیا کہ شاید مباہلے کے میدان میں, شاید مباہلے کے میدان میں ان پانچ کے علاوہ کوئی اور بھی دیا ہو. کوئی نہیں ملا. اچھا میں نے تلاش کیا تاریخوں میں کہ کسی نے کہا ہو جاتے وقت کہ یا رسول اللہ ہم بھی ساتھ چلیں. بڑے بھائی اتنا تو کہہ سکتے تھے نا کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں. بھائی بڑے بڑے مرد تھے پیغمبر اسلام کی فوج میں اور پیغمبر اسلام کے لشکر میں. بھائی یاد ہے نا کسی نے رسول کے ساتھ گستاخی کی, کہا یا رسول اللہ قتل کر دو, تالی چھوڑ دو. کسی نے زیادہ مارے غریبت مان لیا, کہا یا رسول اللہ اسے کوڑے لگاؤ, تالی چھوڑ دو. فتح مکہ کے دن جب رسول خانہ کعبہ کی چھت پر رکھے ہوئے بتوں کو دیکھ رہے تھے, کہا یا رسول اللہ میں توڑ دوں, کہا کہ نہیں جس نے پوجا ہو کیا توڑے گا, چھوڑ دو. جسے پوجا ہو, جس نے پوجا ہو وہ کیا توڑے گا, چھوڑ دو. سب کتنے کتنے اچھے لوگ تھے, کتنے اچھے لوگ تھے. یا رسول اللہ میں فلاں کو قتل کر دوں, کہا کہ نہیں. یا رسول اللہ فلاں کو کوڑے لگا دوں, کہا کہ نہیں. یا رسول اللہ وہ بت توڑ دوں, کہا کہ نہیں چھوڑ دو, کوئی اور کر لے گا. اب کوئی تو کہتا کوئی کہ یا رسول اللہ میں بھی ساتھ چلوں. بھائی کوئی تو کہتا مباہلے کے میدان میں کہ یا رسول اللہ میں بھی ساتھ چلوں. خدا کی قسم کسی کا قول نہیں ملتا. جان رہے تھے کہ یہ احد کی لڑائی نہیں ہے, سمجھو رکھنا, جان رہے تھے کہ یہ احد کی لڑائی نہیں ہے کہ ہم جان بچا لیں گے اوپر جا کر. یہ ہے مباہلے کا میدان. اگر لعنت پیچھے لگ گئی تو قیامت تک لعنت سے پیچھے نہیں جھٹے گا. بہت سیدھی بات ہے. میں نے بہت زحمت دی, میں نے اپنے سننے والوں کو بہت زحمت دی اور ظاہر ہے کہ شب عاشور کی تقریر بہت طویل نہیں ہوگی, لیکن سنتے تو جاؤ. اب کاروان صداقت چلا, صادقین کا قافلہ جا رہا ہے نا. اچھا ایشو کیا ہے, ایجنڈا کیا ہے؟ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہے نا, ایجنڈا یہ نہیں ہے. اور آج اس ایجنڈے کو قیامت تک کے لیے ذہن میں رکھ لینا جو بتلا رہا ہوں. یہ مبارک ایجنڈا بتلا ہوں. عیسائیوں نے رسول سے کوئی تلوار کی جنگ نہیں لڑی. بڑے مغرور تھے عیسائی, عیسائی بڑے مغرور تھے, اپنے آپ کو روحانی سمجھتے تھے اور اسلام کے ماننے والوں کو مادی سمجھتے تھے. یہ دنیا دار لوگ ہیں, ہمیں روحانی. بھائی سننا, کہتے تھے کہ خدا کا بیٹا ہمارے فرقے میں ہے, کہیں اور نہیں ہے ایسا. مریم جیسی خاتون پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور جبریل ہمارے خدا کے بیٹے پہ آیا تھا, کسی اور کے پاس نہیں آیا. تو ناز تھا عیسائیوں کو تین شخصیتوں پر، مریم ہمارے یہاں ہے، خدا کا بیٹا عیسیٰ ہمارے یہاں ہے، یہ روح القدس باپ بیٹا روح القدس، روح القدس جبریل ہمارے عیسیٰ پہ آیا، کسی اور پہ نہیں آیا. اور ثبوت کیا ہے کہ ہم دعا مانگیں گے کامیاب ہو جائے گی. بڑی توجہ رہے. تو اب یہ جو ٹکراؤ ہے یہ تلوار کا ٹکراؤ نہیں ہے، یہ شخصیتوں کا ٹکراؤ ہے. عیسائی جو میدان میں آ رہا ہے وہ مریم کو لے کے آ رہا ہے، عیسیٰ کو لے کے آ رہا ہے، جبریل کو لے کے آ رہا ہے. تو آپ محمد اسے لے جائیں جو مریم سے بہتر ہو، ورنہ موبائل نہ کامیاب ہو جائے گا. بات واضح ہو گئی، بات واضح ہو گئی بھائی. اب رکھو رسول کو جواب دے رہے ہیں نا ان شخصیتوں کا، رسول کو ان شخصیتوں کے مقابلے پر شخصیتیں لے جانی ہے. تم مریم کو لائے ہو، ذرا میری بیٹی کو تو دیکھو. تمہیں بھائی دیکھو، محمد رسول اللہ کے بیٹے حسنین کے لیے کیا لفظ قرآن میں آیا ہے؟ اب نانا بیٹے نواسے ہیں مگر بیٹے. تو تمہیں مریم پہ ناز ہے، ذرا میری بیٹی کو دیکھو. تمہیں خدا کے بیٹے پہ ناز ہے، میرے دو بیٹوں کو دیکھو. تمہیں خدا کے بیٹے پہ ناز ہے، تمہیں خدا کے بیٹے پہ ناز ہے، میرے دو بیٹوں کو دیکھو. اور تمہیں جبریل پہ ناز ہے، جب تو صحیح کے مقابلے میں جبریل کے استاد کو لیا ہو. سننا تو ادھر سے عیسائی لایا ہے جناب مریم کو، حضرت عیسیٰ کو، جبریل کو، ادھر سے محمد لے کے گئے ہیں سیدہ کو، علی کو، حسنین کو. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مباہلہ ہوا نہیں ہوا نا؟ تو پنجتن کے مقابلے پر نہیں، جملہ سنو. پنجتن کے مقابلے پر جب مریم کی عصمت نہ رکی، عیسیٰ کا تقدس نہ رکا، جبریل کی عصمت نہ رکی، تو اب رکے گا کون؟ میں لفظ بدل دوں، جب علی کے مقابلے پر خدا کا بیٹا نہ رک سکا تو کئی بیٹی کیسے رک جائے گی؟ میں نے زحمت دی اور اب سلسلے فکر طویل نہیں ہے، بات کو مکمل ہو جانا ہے. رکے نہیں رکے بھائی، سننا. اس لیے کہ اب یہ جملہ ناگزیر ہے اور کچھ تھوڑے سے مسائل بس کروں گا، لیکن آج شہزادے کا تابوت برآمد ہوگا. سمجھ گئے شہزادے کو؟ علی اکبر بڑی عجیب شخصیت ہے، علی اکبر. تو کچھ جملے کہوں گا لیکن بات مکمل ہو جائے جو بات کہنے جا رہا ہوں. اچھا تو یہ مباہلہ کیا تھا؟ یہ مباہلہ کیا تھا کہ دونوں چھت پہ جائیں گے اور وہاں سے کود جائیں گے میدان میں؟ یہ تو نہیں تھا نا. اچھا کیا مباہلہ اس بات کا تھا کہ دونوں سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، جو بچ جائے وہ سچا؟ یہ بھی نہیں تھا. کیا جلتے ہوئے تیل کے کڑھاؤ میں دونوں ہاتھ ڈال دیں گے، جس کا ہاتھ بچ جائے وہ سچا، جس کا جل جائے وہ جھوٹا؟ یہ تو کچھ نہیں ہے نا. بڑا سیدھا سادھا مباہلہ ہے. جو جھوٹا ہو اس پہ لعنت ہو، جو سچا ہو اس کی لعنت ہو. اتنی سی بات ہے نا. بہت توجہ رہے، اس لیے کہ میری تقریر تمام ہونے والی ہے اور کچھ جملے کروں گا مسائل کے، لیکن یہ بات میرے ایک ایک سننے والے تک پہنچ جائے. تو چھلانگ نہیں لگانی ہے سمندر میں، کودنا نہیں ہے چھٹی منزل سے، تیل کے کڑھاؤ میں ہاتھ نہیں ڈالنا. کیا ہے وہ بھائی صاحب؟ اتنی سی بات ہے، ڈبل دعا کرنی ہے. اتنی سی بات ہے نا. اور بد دعا میں ہے کیا؟ لعنت بھیجنی ہے جھوٹوں پر. اتنی سی بات ہے نا، لعنت بھیجنی ہے جھوٹوں پر. اب سننا، ایک سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب دے دو، مجلس تمام ہو جائے. عیسائیوں کو دنیا میں کوئی مسلمان فرقہ لعنتی کہتا ہے؟ نہیں کہتا. عجیب کمال ہے بھائی، سننا، یہ میری تقریر کا خلاصہ ہے. دنیا میں کوئی مسلمان کوئی پورے گلوب پر عیسائیوں کو لعنتی کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے. نہیں کہتا ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی پنجتن کے مقابلے سے ہٹ جائے. تبھی تمام ہو گئی گفتگو. بھائی بتاؤ، دنیا کا کوئی مسلمان عیسائیوں کو لعنتی کہتا ہے؟ نہیں کہتا.
اس لیے کہ عیسائی سمجھدار تھے، پنجتن کے مقابلے پہ ہٹ گئے، اگر ضد میں آ کے آڑے رہتے تو لعنتی ہوتے یا نہیں؟
تقریر مکمل ہو گئی، تقریر مکمل ہو گئی۔ عیسائی سمجھدار تھے، لعنت سے بچ گئے، یزید احمق تھا، لعنت میں گرفتار ہو گیا۔ میری تقریر تمام ہو گئی، اب مجھے کچھ نہیں کہنا اپنے محترم سننے والوں سے۔ عیسائی سمجھدار تھے، لعنت سے بچ کے نکل گئے، یزید احمق تھا۔ آج تک توقع لعنت اس کے گلے میں ہے یا نہیں، اور قیامت تک توقع لعنت اس کے گلے میں رہے گا یا نہیں رہے گا؟ بھائی اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ جملہ عرض کروں؟ بھائی سننا، لیکن کچھ کہنا ہے، اور اگر وہ کہہ سکا تو میرے مسائل مکمل ہو گئے۔ دنیا میں یہ دستور ہے کہ اگر کسی سے نفرت کرو تو اس کا پتلا بنا کے جلا دو، اور دنیا میں دستور ہے کہ اگر کسی سے محبت کرو تو اس کی تصویر اپنے کمرے میں آویزہ کر دو۔ بھائی محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ خدا کی قسم، حسین ابن علی عاشور کے دن اکبر کو جو حکم دے رہے تھے کہ بیٹے ذرا سر کی اذان تو دے دے، بتلانا یہی تھا کہ محمد کس طرف ہے۔ اب اگر بھائی توجہ رکھنا، اب اگر محمد کو مانتے ہو، محمد کی امت میں ہو، تو یہ ہے محمد کی شبیہ، اسے ایذا نہ پہنچانا، اسے تکلیف نہ پہنچانا۔ بات پہنچ رہی ہے نا میرے محترم سننے والوں تک؟ بھائی کربلا کیا ہے بتلاؤ؟ عاشور کا دن علی اکبر کے اذان سے شروع ہوا، اور عاشور کا دن حسین کے سجدے میں ختم ہوا۔ تو اکبر کی اذان، حسین کا سجدہ، درمیان میں کربلا۔ باتیں پہنچ رہی ہیں نا میرے محترم سننے والوں تک؟ بھائی سننا، بڑا عجیب شہزادہ ہے۔ حسین نے وصیت کی تھی سید سجاد کو، اور آج مجھ سے وہ وصیت بھی سن لو۔ رخصت کے لیے جب آئے تھے نا تو وصیتیں کی تھی حسین ابن علی نے سید سجاد سے، اس میں ایک وصیت یہی تھی کہ میرے اکبر کو میرے پائے کی دفن کرنا۔ وصیت حسین کی، عمل کیا سجاد نے، اور آج بھی جنہوں نے حرم سید الشہداء کی زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ جہاں حسین کے قدم ختم ہوتے ہیں وہاں سے اکبر کا سر شروع ہوتا ہے۔ اور روایات میں ہے، بھائی سنو، روایت بھی سنتے جاؤ، ذرا اکبر سمجھنے کو آ جائے، اکبر ذرا سمجھنے کو آ جائے۔ روایات میں ہے حسین ابن علی نے کہا کہ میرے چاہنے والوں، اگر میرے پاس آؤ اور مجھ سے کچھ مانگو اور میں مصلحتن نہ دوں تو مایوس نہ ہو جائے، آگے بڑھ کے اکبر سے مانگ لو۔ سمجھ میں آیا اکبر؟ اکبر سمجھ میں آ گیا؟ آگے بڑھ کے اکبر سے مانگ لو، اکبر تمہیں دے دے گا۔ یہ اتنی بڑی اجازت کہ جو حسین مصلحتن نہ دے وہ اکبر دے دے، تو بات جانتے ہو کیا ہے؟ خدا کی قسم زندگی میں حسین نے اکبر کے کسی مطالبے کو رد نہیں کیا۔ سنو گے؟ جاؤ پڑھو سوان عمری اکبر کی، جملہ سنو۔ بچہ ہے چھوٹا سا اکبر، چھوٹا سا بچہ ہے، انگوروں کا موسم نہیں ہے۔ کہا بابا میں تو انگور کھاؤں گا، حسین نے ہاتھ بڑھایا جنت سے توڑ کے دے دیا۔ انہاروں کا موسم نہیں ہے، ضد کی، بابا مجھے تو انار کھانے ہیں، جنت سے توڑ کے دے دیا۔ تو حسین نے اکبر کی کوئی بات رد نہیں کی، سوائے ایک بات کی کہ جب وہ جنگ لڑ کے آیا ہے تو کہنے لگا بابا میں بہت پیاسا ہوں، ایک گھونٹ پانی مجھے پلا دو۔ اجرکم اللہ۔ اکبر سمجھ میں آ رہا ہے؟ عجیب شہزادہ ہے۔ جب اکبر پیدا ہوئے، بھائی شہزادے کو سمجھو پھر مسائل سمجھ میں آئیں گے۔ 5 شعبان کو پیدا ہوئے، ایک روایت کے مطابق جب اکبر پیدا ہوئے صبح کے وقت ولادت ہوئی، تو جو بھی اکبر کی ولادت کی مبارکباد دینے آیا اسے حسین نے کچھ نہ کچھ انعام دیا۔ بھائی سننا، شام تک لوگ آتے رہے مبارکباد کے لیے، شام تک آتے رہے، اور حسین جو تھا وہ ہدیہ کرتے رہے انہیں. سب سے آخر میں شہزادی زینب آئی، بھائی نے بہن کو دیکھا، بہن نے بھائی کو دیکھا، کہا بہن بہت دیر سے آئی ہو، اب تو میرے پاس اس بچے کی خوشی میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ اب اکبر کو لے جاؤ، جاؤ بہن اب اکبر کو لے جاؤ. سمجھ میں اکبر آ رہا ہے؟ اکبر سمجھ میں آ رہا ہے؟ خدا کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی معصوم کا منصوبہ تھا کہ اکبر زینب کی گود میں پرورش پائے. اکبر ہے شبیہ رسول، تو اب اس کی گود میں پرورش پائے جو شبیہ زہرا ہے. باتیں واضح ہو گئی نا؟ اب اکبر سمجھ میں آ گیا. اب اگر اکبر سمجھ میں آ گیا ہے تو ایسا اکبر آیا، کہا بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے، بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے. بھائی حسین کیا جواب دے؟ کہیں کہ ہاں، کہیں کہ نہیں. سنو خدا کی قسم باتوں کا جواب سنو. ہاتھ جوڑے کہا بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے. فنظرا حسین کسی پہ بیٹھے ہوئے، فنظرا من راسه الى قدمه، حسین نے سر سے پاؤں تک اکبر کو دیکھا. فتنفس الصعداء، اور اس کے بعد ٹھنڈی سانس بھری. اور اب سنو حسین کا جواب، کہنے لگے اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دن سے اجازت دیتے ہو. حسین جیسا باپ، علی اکبر جیسا بیٹا. اکبر کاش تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ تم سے جنگ کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے تم اجازت دیتے ہو. اور یہ کہتے سب کو چکا لیا. اکبر پلٹے، اپنے خیمے میں آئے، ایک صندوق کھولا، فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا بنا ہوا ایک رومال نکالا. دیکھو اجازت کیسے ملی، ایک رومال نکالا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس رومال سے باندھا. دیکھو میں ہاتھ بڑھا دوں کہ باندھو آسان ہے، لیکن میں خود باندھوں اپنے دونوں ہاتھوں کو مشکل کام ہے. اکبر نے اپنے خیمے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھا، اور باندھنے کے بعد اب آئے باپ کی خدمت میں، اور اب زبان سے کچھ نہیں کہا، بڑے ہوئے ہاتھ دکھلائے اور سر حسین کے قدموں پر رکھ دیا. جیسے ہی سر حسین کے قدموں پر رکھا، حسین لڑنے لگے، حسین کانپنے لگے، گھبرا کے کھڑے ہوئے. اکبر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا بیٹا تیرا چہرہ میرے نانا کا چہرہ ہے، بیٹا اب قدموں پہ سر نہ رکھنا. اجرکم اللہ، جا اکبر میں نے تجھے اجازت دے دی. اکبر کو اجازت ملی. کہا لیکن اکبر اپنی پھوپھی سے اجازت لے دے. سنتے جاؤ آرام سے، ابھی کچھ تھوڑا سا وقت ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ میرے محترم سننے والوں تک مقتل پہنچ جائے. جاؤ اکبر پھوپھی سے اجازت لے لو. اکبر آئے، اب سننا جملے سننا. اکبر آئے، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، حسن ابن علی کی بیوہ، اکبر کی ماں، اصغر کی ماں، کتنی بیویاں ہیں، سب ایک خیمے میں جمع ہو گئے. ایک خیمے میں ان بیویوں نے، آرام سے سنو آرام سے، ان بیویوں نے اکبر کو کیسے رخصت کیا؟ نہیں ملتا. بہت آرام سے سننا. کل میں استقبال میں صبح کو حسین کی رخصت کی تفصیل بیان کروں گا کہ حسین کیسے رخصت ہوئے انشاءاللہ. تو حسین کیسے رخصت ہوئے سب کو معلوم، عباس کیسے رخصت ہوئے سب کو معلوم، قاسم کیسے رخصت ہوئے مقتل میں ہے، اور محمد کیسے رخصت ہوئے مقتل میں ہے. نہیں ملتا تو بس یہ نہیں ملتا کہ اکبر کیسے رخصت ہوئے. بس دو ہی جملے ملتے. پہلا جملہ یہ ملتا ہے کہ جب اکبر رخصت ہونے کے لیے شہزادی زینب کے خیمے میں آئے تو بیویاں گھیر کے کھڑی ہو گئی، اپنے بال کھول دیے اور کہنے لگی ارحم غربتنا، اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو. اجرکم اللہ. اکبر بھائی سنو، عاشور کی شب ہے اور اکبر کی شہادت بیان کر رہا ہوں، ہے نا؟ حسین کیسے رخصت ہوئے معلوم، عباس کیسے رخصت ہوئے معلوم ہے، اور محمد قاسم معلوم ہے، اکبر کے لیے کچھ نہیں معلوم، بس دو جملے معلوم ہیں، دو جملے. پہلا جملہ کہ بیویاں بال کھول کے گھیر کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اکبر ارحم غربت بتانا، اکبر ہماری غربت پہ رحم کھاؤ. اور دوسرا جملہ بتاؤ، دوسرا جملہ بھائی، دوسرا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. راوی کہتا ہے کہ نہیں معلوم بیویوں نے کیسے رخصت کیا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا، خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا، 18 مرتبہ گرا. جب اکبر نکلنا چاہتا تھا کوئی دامن پھینک لیتا تھا کہ اکبر رک جاؤ. آپ نے گریہ کیا، آپ نے گریہ کیا، سنو عزیزو سنو، آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. اور میں خدا کی قسم آپ کا شکر گزار نہیں ہوں، شکریہ وہ ماں ادا کرے گی جس کے بیٹے کی شہادت بیان کر رہا ہوں. آج رکھو مل اللہ، بھائی سننا سننا، خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا، خیمے کا پردہ 18 مرتبہ گرا. اور راوی کہتا ہے کہ جب اکبر نکلنا چاہتے تھے تو کوئی دامن کھینچ لیتا تھا. مقتل میں نہیں ہے، مقتل میں صراحت نہیں ہے کہ کس نے دامن کھینچا. میں نے سوچا کہ اگر زینب نے روکا ہوتا تو چھانا پکڑا ہوتا، اب اگر ام کلثوم نے روکا ہوتا تو چھانا تھاما ہوتا، اگر کسی بڑی خاتون نے روکا ہوتا چھانا تھاما ہوتا. یہ دامن کھینچنا بتلاتا ہے کہ جب اکبر نکلنا چاہتے تھے چھوٹی بہن سکینہ دامن کھینچ لیتی تھی کہ بھائی علی اکبر مجھے چھوڑ کے نہ جا. سنو بس آخری جملے سنو، آخری جملے سنو، مجلس تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی. اکبر نکلے، بڑے بڑے واقعات تھے، میں نے سب چھوڑ دیے. رسول کے تبرکات حسین نے اپنے ہاتھوں سے اکبر کو پلائے. رسول کا امامہ، رسول کی ابا، رسول کی قبا، رسول کی سرہ، رسول کی تلوار، حسین نے اپنے ہاتھوں سے آویزہ کیا علی اکبر پر. دیکھا سر سے پاؤں تک، ہاتھ تھاما، بچہ گھوڑے پہ سوار ہوا. گھوڑے کا نام عقاب ہے. جب علی اکبر تیار ہو گئے تھے نا رخصت کے لیے اندر گئے تھے، اس وقت حسین گھوڑے کی عقاب کی لگام تھامے ہوئے خیمے کے باہر کھڑے تھے. بچہ آیا، تبرکات پہنائے، عقاب پہ اکبر سوار ہوئے. ٹھنڈی سانس بھری، دیکھا بیٹے کو، کہا جاؤ فی امان اللہ اکبر جاؤ میدان میں. اکبر چلے، حسین پیچھے چلے. راوی کہتا ہے کہ جب تک اکبر کا گھوڑا آہستہ آہستہ چلتا، حسین آہستہ آہستہ چلے. جب اکبر کے گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، حسین نے کمر تھامی گھوڑے کے پیچھے دوڑنا شروع. بس تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. ایک مرتبہ پکار کے کہا، پکاری کا بیٹا اکبر رک جاؤ. اکبر رکے، مڑے، کہا بابا کیا ہے؟ کہا بیٹے تو شبیہ رسول ہے، جب تک نگاہوں کے سامنے ہے مڑ مڑ کر اپنی صورت دکھلاتا جا. بس آپ نے گریہ کیا، اکبر گئے. راوی کہتا ہے کہ میں کربلا کی ہر بات بھول سکتا ہوں لیکن علی اکبر کی شان نہیں بھول سکتا. میں نہیں بھول سکتا کہ کتنا خوبصورت جوان تھا اور جھوم جھوم کے گھوڑے پر عزت پڑ رہا تھا کہ میں بھی علی ہوں، میرا دادا بھی علی تھا. یہ ہے اکبر، جھوم جھوم کر گھوڑے پر عزت پڑ رہا تھا کہ میرا نام بھی علی ہے، میرے دادا کا نام بھی علی تھا. یہ کہہ کر تلوار کھینچی، فوجوں پہ حملہ کیا اکبر نے. 200 فوجی قتل کیے. حسین ٹیلے سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، 200 فوجی قتل کیے. قتل کر لیے نا، واپس پلٹے اکبر، ٹیلے کے قریب آئے، گھوڑے سے نیچے اترے، باپ کو سلام کیا. باپ نے جواب سلام دیا. بھائی سننا، بس میری تقریر تمام ہو رہی ہے. کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ بس یہ آخری جملے سنو، بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا کہ ہاں بیٹے میں نے تمہاری جنگ دیکھی. کہا بابا آپ کو کیسا لگا؟ کہا کیا پوچھتے ہو بیٹے، ایسا لگ رہا تھا جیسے خندق میں حیدر کلان لڑ رہے ہو، جیسے غزوہ موتا میں جعفر طیار لڑ رہے ہو. کہا بابا جنگ پسند آئی؟ کہا ہاں بیٹے جنگ پسند آئی. کہا بابا
یہ میری پہلی جنگ تھی نا. کہا کہ ہاں بیٹے یہ میری یہ تیری پہلی جنگ تھی. کہا بابا اب میں انعام مانگوں. کہا بیٹے مانگ. کہا بابا ایک اور پانی پلا دو بابا. اجرکم اللہ. بس اب آخری جملے سنو. حسین ابن علی نے عقیق کی انگوٹھی نکالی اپنے ہاتھ سے, اپنی انگلی سے عقیق کی انگوٹھی نکالی. کہا اکبر اسے زبان کے نیچے رکھ لو, تمہاری پیاس میں تسکین ہوگی. اب پڑھتے سے ایک مرتبہ پیشانے ساد نے آواز دی. دیکھو بس آخری جملے ہیں. پیشانے ساد نے آواز دی, ارے یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے, اگر اکیلے جاؤ گے کوئی زندہ نہیں بچے گا, اس پر مل کے حملہ کرو. کہیں سے تیر آئے, کہیں سے پتھر آئے. دیکھو باپ اور بیٹے شہادت میں کتنے مساوی ہیں. کہیں سے تیر آئے, کہیں سے پتھر آئے, کہیں سے نیزے آئے. میرا اکبر زخمی ہوتا چلا, ایک مرتبہ گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی اور گھوڑا اوقاف فوج یزید میں گھس گیا. اتنی تلواریں پڑی کہ قطع ہو اربا اربا. دو جملے اور سنو, دو جملے بس آخری جملے. اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے اور ایک مرتبہ آواز دی, وا ابتا ہو علیک منی سلام, بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو. اب سنو, یہی اسی ممبر سے بیان کر کے گیا ہوں کہ ایک دن حسین بچے تھے, مجمع میں داخل ہوئے, حسین کو ٹھوکر لگی, حسین زمین سے گرے, رسول نے خطبہ چھوڑا, بچے کو گود میں لیا, ممبر سے آئے, تلوے سہلا ہے. یہ حسین کے بچپنے کا مقدر تھا اور وہ حسین کے بڑھاپے کا مقدر ہے. Yeah.